جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اگر تم ایک کتاب سے قسم کی نشانیاں لے کے آؤ تب بھی تمہارے بجلی کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم بجلی کے نہ یہ ایک دوسرے کے چہرے پر عمل کرنے والے، یہ اختلاف رہے گا. ایک اختلاف ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، دلیل مل جائے برہان مل جائے اختلاف ختم ہو جاتا، اور ایک اختلاف ہوتا ہے تعصب کی وجہ سے، میں نہ مانوں. اب اس کے لیے ہزاروں دلائل بھی بیکار ہیں، ماننا ہی نہیں میں نے. تو ایک اختلاف ہوتا ہے لاعلمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، پتہ نہیں تھا، دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، برہان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس شخص سے اختلاف کرنا آسان ہے، دلیل دے دی، سند دے دی، رہنمائی کر دی، علم مل گیا، اختلاف ختم ہو جائے گا. لیکن ایک اختلاف کی بنیاد ہے ضد، تعصب، ماننا ہی نہیں. تو یہ اختلاف کی وجہ یہاں تعصب تھا، ورنہ دلیل تو بہت بڑی موجود تھی کہ خود ان کی اپنی کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ جو آخری پیغمبر آئے گا اس کے دو قبلے ہوں گے. اگر پہلے والے قبلے پہ عمل کرتے رہتے پھر یہ کتاب اٹھا کے لے آتے، آپ تو رسول ہو ہی نہیں سکتے آخری، اس لیے کہ آخری رسول کے دو قبلے ہوتے ہیں، آپ کا تو ایک قبلہ ہے. اب جب دو قبلے ہو گئے پھر بھی شور شراب ہے، پھر بھی نہیں ماننی. تو فرمایا یہ اختلاف کی وجہ تعصب ہے، ہر دھرمی نہیں ماننی میں نے، یہ خطرناک ہو، تعصب خطرناک. اور آپ بھی ان کی نہیں مانیں گے، اور آپ کیسے مانیں گے، آپ کی طرف وہی آ چکی ہے کہ اب آپ کا قبلہ یہ ہے. اب اگر آپ ان کی مانیں گے تو یہ وحی کے خلاف ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا، وحی کی حق تلفی ہو جائے گی. اور یہ خود بھی آپس میں عیسائی یہودی بھی ایک قبلے پر نہیں ہیں، عیسائی بیت المقدس کے ایک کنارے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، مشرقی جانب، شرقی جانب، اور یہودی دوسری طرف کرتے ہیں. تو خود ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے. اسی بات کا ذکر اللہ نے فرمایا، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کرے. معاملہ جہالت کا نہیں، لا علمی کا نہیں کہ ان کے پاس دلیل آ گئی، نشانی آ گئی، مان لیں گے، یہ ضد ہے، تعصب ہے. وما انت بتابع قبلتهم، نہ تم ان کے قبیلے پہ عمل کرنے والے ہو، قبلے پہ عمل کرنے والے ہو. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، نہ یہ خود ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، انک اذن لمن الظالمین، تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس حق آ گیا ہو اور آپ پھر ان کی چاہت کو پورا کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. عرفان کہتے ہیں ظاہری علامات سے پہچان لیں، اسے عرفان کہتے ہیں. عرفان ظاہری علامات سے پہچان حاصل ہو جائے. تو آپ اپنے بچوں کو ظاہری علامات سے پہچان لیتے ہیں، ہزاروں بچے ہوں تو آپ پہچان لیں گے میرا بیٹا ہے. باقی باطنی معاملے کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، کہ بیوی نے خیانت کی ہو، اس بچے کے ماں نے خیانت کی ہو، وہ الگ مسئلہ. لیکن عرفان کسے کہتے ہیں؟ زہری علامات سے اپنے بچے کو پہچان لے. تو فرمایا کہ جیسے یہ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں، اپنی کتاب میں جو زہری علامات آپ میں پاتے ہیں، یہ آپ کو بھی ایسی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں. معاملہ جہالت کا اور علمی کا نہیں ہے، ایسی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں کہ آپ بالکل وہی ہیں جس کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں. لیکن میں نہ مانوں، میں نہ مانوں. اسی کا ذکر فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. عرفان کا لفظ استعمال کیا نا، میں نے اس کی وضاحت کر دی. عرفان کسے کہتے ہیں؟ ظاہری علامات سے پہچان حاصل ہو جائے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یقین جانو ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا. پتہ ہے کہ وہ ساری جو ان کی کتابوں میں علامات موجود ہیں وہ آپ کی ذات میں موجود ہیں، لیکن چھپا رکھا، اس کا اظہار نہیں کر. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا. ایمان یقین کا نام ہے کہ جو چیزیں ہمیں وحی کے واسطے سے، اپنے پیغمبر کے واسطے سے ملی ہیں، ان پر پختہ یقین، پختہ اعتماد، مضبوط ایمان، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام ایمان ہے. شک آ جانا، ہمارے دین میں شک کی گنجائش نہیں. جہاں شک آ گیا وہاں سے ایمان چلا گیا. جو دین کے حقائق ہمیں اپنے وحی کے ذریعے ہمیں ملے ہیں ان میں شک نہیں. آج کا نوجوان مسلمان بچہ بس اوقات عیسائی نہیں بنتا اور نہ ہی ہندو بنتا ہے، لیکن باطل اس کے دل و دماغ میں شکوک ڈال دیتا ہے کہ ہندو بھی نہ بنا، عیسائی بھی نہ بنا، لیکن مسلمان بھی نہ رہا. شکوک آ گیا، شبہات پیدا ہو. یہ خطرے کی چیز ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہاری پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا. پھر وہی قبلے کی بات فرمایا، یہودیوں کا اپنا قبلہ ہے، عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے، مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہو گیا تو اس میں شور شرابے کی کیا بات ہے؟ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. اب اس میں مت الجھو، یہ مشرق کی طرف رخ کر رہا ہے، یہ مغرب کی طرف کر رہا ہے، جنوب کی طرف کر رہا ہے، شمال کی طرف کر رہا ہے. نیکیاں لے جاؤ میاں، کل قیامت میں یہ نہیں پوچھو گے کس طرح رخ کیا تھا، یہ پوچھو گے نیکیاں کس کی زیادہ ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ کرنے کا کام ہے، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ ہم سب سے خطاب ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. اور ہم کسی چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نیکیوں میں آگے بڑھو، اس میں مقابلہ کرو، یہ میدان ہے آگے بڑھنے کا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ادھر کیا کہتے ہیں بیٹے؟ اتنا دیپ جانے کی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے، بس اتنا کافی، نماز پڑھ رہا ہوں اتنا بیٹے کافی، بس اس سے آگے نہیں بیٹے، اس سے بیٹے آگے نہیں، زیادہ نہیں بیٹے بس. اور دنیا کے معاملے بیٹے کر کیا رہے ہو؟ دیکھو نہیں اس کا بیٹا، دیکھا نہیں اس کی بیٹی، دیکھا نہیں وہ کہاں پہنچ گیا؟ ٹھیک ہے نا، دین کے بیٹے بس نماز پڑھ رہے ہو، بس کافی نا، اب کیا تم یہ بھی کر رہے ہو، یہ بھی کرنے لگے ہو، بس بس کرو نا بیٹے، بس کرو. کیوں؟ اتنا نہیں، الٹی گنگا بہ رہی، گنگا الٹی بہ رہی. فاستبقوا الخیرات، تم لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے کے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ نہیں کہ جب آپ گھر میں آؤ تو بیت اللہ کی طرف رخ کریں، اور سفر میں آؤ تو بیت المقدس کی طرف رخ کریں. سفر میں آؤ یا حضر میں آؤ، جہاں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرو، سفر حضر میں. ہاں یہ بات ہے کہ سفر میں یہ چیز ذرا مشکل ہوتی ہے، تو اپنے علم کو استعمال کرو، اپنی معلومات کو استعمال کرو، کوشش کرو، اور کوشش کرنے کے بعد جہاں تمہاری سمجھ بنتی ہے قبلہ اس طرف ہے، رخ کرو گے تمہاری نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. مومن خیر فرجتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تم جہاں بھی ہو سفر کے لیے نکلو اپنا، وہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً یہی بات حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں سے بھی تم نکلو سفر میں ہو حضر میں ہو، تم اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف رکھ رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. اللہ یکون للناس علیکم حجہ، لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. کیا مطلب ہے؟ ایک بات تو وہی ہے کہ اگر آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کریں گے تو یہ پھر حجت کریں گے کہ آخری پیغمبر کی علامات تو ہماری کتاب میں ہیں کہ وہ اس کے پاس دو قبلے ہوں گے، آپ کے پاس تو ایک قبلہ. ایک بات، اور دوسری حجت ان کی یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ کیا بات، کبھی تم ادھر رخ کر رہے ہوتے ہو کبھی ادھر رخ کر رہے ہوتے ہو، سفر میں ادھر کر رہے ہوتے ہو حضر میں ادھر کر رہے ہوتے ہو. تو اس سے بچنے کے لیے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. اچھا حجت بازی کرنے والے تو کریں گے، آگے اللہ نے کہا الا الذین ظلموا منہم، جو ظالم ہے نا جو نا انصافی انہوں نے کرنی کرنی ہے، لیکن کم از کم جو منصف مزاج ہے جو حق سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں جو حق کے متلاشی ہیں جو انصاف پسند ہیں، کم سے کم ان تک تو بات صحیح پہنچ جائے گی. باقی جو ظالم ہیں جنہوں نے ٹھان رکھی ہے کہ ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے، انہوں نے تو پھر بھی کرنی، انہوں نے تو پھر بھی کرنی، اس کا ذکر فرمایا. فرمایا اللہ یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. الا الذین ظلموا منہم، البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے حقوقر ہیں وہ تو خاموش نہ ہوں گے. جب وہ خاموش نہ ہوں گے تو کیا ہوا؟ فرمایا فلا تخشوهم واخشوني، تم ان کا خوف نہ رکھو بس میرا خوف رکھو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، ان کا خوف نہ رکھو بس میرا خوف رکھو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر لوں. تمہیں ہم نے ہر چیز بڑھیا دی ہے، نبوت سب سے بڑھیا، قرآن سب سے، کتاب سب سے بڑھیا، امت سب سے بڑھیا، اور بیت اللہ قبلہ بھی سب سے بڑھیا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. یعنی اس موقع پہ اللہ کی چاہت یہی ہے جس طرف آپ رخ کر رہے ہیں، یہی ہدایت. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہ انعام ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول کی تھی، اے اللہ رسول دے دے، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیج دیا، اب آپ کی چاہت تھی قبلہ یہ ہو جائے تو ہم نے آپ کو قبلہ بھی دے دیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیکم، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہ باتیں یہ آیت پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ کا نبی جو آئے تشریف لائے تو ان کے مقاصد نبوت میں سے تھے, نبوت کی ذمہ داریوں میں سے یہ بات تھی قرآن کے الفاظ سکھانا, قرآن کا علم سکھانا, احکامات سکھانا اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے تربیت کرنا. یہ مناسب نبوت میں سے. تو ایک ساتھ یہ پیغام ملا کہ تعلیم کے ساتھ تزکیہ تربیت ضروری ہے. تزکیہ تربیت کا نام ہے کہ آدمی کے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے, آدمی کے لیے احکامات پورا کرنا آسان ہو جائے, آدمی کے لیے گناہوں سے پرہیز آسان ہو جائے. یہ تزکیہ ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معلم اعظم ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے انا بعثت معلما, میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور فرمایا کرتے تھے انا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کے اخلاق کو مکمل کروں, اخلاق بڑھیا کروں. تعلیم بھی تربیت بھی, تعلیم بھی اخلاق کا سنوارنا بھی. تو وہی تعلیم تعمیر کا کام دیتی ہے اور وہی کام وہی تعلیم مفید ہوا کرتی ہے. اب تعلیم کا موضوع کیا ہو بن گیا, اب تعلیم کا موضوع بن گیا کہ وہ تعلیم سب سے اچھی ہوتی ہے جس سے پیسہ زیادہ کمایا جاتا ہے. اب تعلیم کا موضوع ہے زندگی کا اسٹیٹس کس تعلیم سے اچھا ہوتا ہے, زندگی کے لیے وسائل اور اسباب کس تعلیم سے زیادہ حاصل ہو سکتے. تعلیم وہ لے لو میاں جس سے آمدنی اچھی ہو جائے, تو وہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم وہ ہوتی ہے جس سے تربیت ہو اور انسان کے اخلاق سمرے, ٹھیک ہے نا, اور انسانیت کے اندر تازگی آ جائے, وہ تعلیم ہوا کرتی ہے. تو فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم. اچھا اللہ کے نبی قرآن پڑھاتے تھے اور قرآن کا علم دیتے تھے. اچھا یہ کون ہے, یہ ماشاء اللہ اس نے 8-9 سال تک قرآن حدیث پڑھا. اچھا اچھا یہ کون ہے, اس نے پی ایچ ڈی. اچھا پی ایچ ڈی کیا ہو, پی ایچ ڈی کیا ہو, اس نے اے لیول بھی کیا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو آدمی کس سے متاثر ہوتا ہے آج, ٹھیک ہے نا, کس سے متاثر ہوتا. پیغمبر نے کیا کیا, پیغمبر کیا ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن فرق یہ نا کہ آج چونکہ مادہ پرستی ہے, دنیا پرستی ہے, اس منڈی میں یہ تعلیم کامیاب نہیں ہے, زیادہ بڑھیا روزگار نہیں دیتی, زیادہ زندگی کا اسٹیٹس نہیں دیتی, زیادہ زندگی کے مسائل اور اسباب نہیں دیتی, اس لیے اس کی قیمت بھی نہیں. اس تعلیم کی بہت قیمت ہے جس سے دنیا کے ٹکے مل جائیں, ٹکے مل جائیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضۃ ما سقى من کافر شربا, اگر دنیا کی حیثیت میرے اللہ کے یہاں اتنی بھی ہوتی جتنی مچھر کے پر کے برابر ہے نا, تو کافر کو اللہ ایک گھونٹ کا پانی دیتا. اب کوئی بچہ قرآن کی خدمت کر رہا ہو, قرآن سیکھ رہا ہو, اچھا بتاؤ یہ اس کا کیریئر کیا ہو. ارے تم اپنے کیریئر کی فکر کرو نا, اس کا تو کیریئر بن گیا. اپنا کیریئر فکر کرو, تمہاری تعلیم کام آئے گی 60-70 سال تک, اس کی تعلیم سے کام آئے گی کھربوں سال تک. اپنے کیریئر کی فکر کرو. بڑے خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے خیر خواہ بےچارے قرآن پڑھائیں گے, امام بنیں گے, ان کا دنیا کیا بنے گا, کیا ہوگا ان کا, بڑے خیر خواہی میں. ارے بھیا اپنی فکر کرو نا, تم 60-70 سال کے بعد کہاں کھڑو گے. تمہارا ابا جاتا ہے تمہیں جنازے کیا دعا پڑھنا نہیں آتی, بالکل الٹی کر گیا, کھڑا کھوٹا ہو گیا, کھوٹا کھڑا ہو گیا. اچھا برا ہو گیا، برا اچھا ہو گیا، عقل مند بیوقوف ہو گیا، بیوقوف بڑا ہوشیار ہو گیا. بالکل الٹی گنگا، معیار سارے پیمانے بدل گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصویریں بھائی اس سے اندازہ ہوگا. کیا کرتے تھے آپ؟ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکما ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم، لہذا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ ہمیں یاد کریں گے کیا مطلب ہے، کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں کسی شخص کا احترام ہو اور کسی شخص کی آپ کے دل میں عظمت ہو اور پھر آپ کو کوئی بتائے کہ وہ آپ کا بڑا اچھا تذکرہ کر رہا ہے، وہ آپ کا بڑا اچھا تذکرہ کر رہا ہے، بتائیے آپ اپنے اندر کتنا سرور محسوس کریں گے اور آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ میری عزت میں کتنا اضافہ ہوا ہے کہ میرا تذکرہ وہ کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں اپنی عظمت نصیب فرما دے، پھر ہمیں لذت آئے گی کہ اللہ کے دربار میں اللہ ہمارے تذکرے کر رہے ہیں، پھر لذت آئے گی. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں نا، اس ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمارے دل میں عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، اور ہماری خواہش ہے کبھی ان سے ملاقات ہو، کبھی ان پر بیٹھنا نصیب ہو جائے، اور پھر ہم سنیں کہ وہ ہمارا تذکرہ بڑے اچھے انداز سے کر رہے تھے اور ہمیں کوئی بتا دے کتنی خوشی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی محفلوں میں تذکرے کرتے. تو یہ لذت وہی لیتا ہے جو اللہ کی عظمت کو جانتا، اللہ کی عظمت کو جانتا. پھر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہر وقت تسبیح لے لینا، ایک جگہ بیٹھے رہنا، خالی یہ ذکر نہیں ہے، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے کہ آپ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کریں. لیکن میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں، اس کی برکت سے آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے بنیں. کیا؟ کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں زندگی کے ہر موقع کے لیے دعا بتائی، گھر میں جانے کی، کپڑے پہننے کی، سونے کی، اٹھنے کی، دسترخوان پہ بیٹھنے کی، قضائے حاجت کے لیے جانے کی، قضائے حاجت سے نکلنے کے لیے، مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، گھر میں داخل کی، بازار جانے کے لیے، ہر چیز کی دعا بتائی. اور چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں، مسنون دعائیں، مسنون دعائیں، آدمی وہ اپنے پاس سرانے میں رکھ لے، کچھ یاد کر لے. ایک تو اگر آدمی ہر موقع کی مسنون دعائیں پڑھے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت استعمال کر رہے ہیں، اور دل اور زبان، یا دل سے یا زبان سے ہم اس نعمت کا شکر کر لیں. شکر کرنے کا مطلب ہے کہ اس نعمت کی قدر کر لیں. تو یہ شخص ہر وقت اللہ کی یاد کرنے والا ہو، ہر وقت اللہ کی یاد کرنے والا ہو. کہ ہماری زندگی میں جو دعائیں ہیں ہر موقع کی، وہ ہمیں یاد ہوں اور اس کا ہمیں اہتمام کرنے والے ہوں، اور اللہ کی نعمتیں ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دل سے اس کا شکر ہو، قدر ہو. تو یہ آدمی ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے دربار میں اس کی تذکرے ہوں گے. کیا مطلب؟ اللہ کا یہ پیارا بنے گا، اللہ کے یہاں اسے عزت ملے گی. دیکھیے ذرا، فاذکرونی اذکرکم، لہذا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ دے پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ارے پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ نا. کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کے ساتھ میرا، اللہ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو خود اپنا جائزہ لے لے کہ تمہارا اللہ کا کیا معاملہ ہے. کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے ناراض ہے، تو یہ اپنے اندر دیکھ لے کہ میں اللہ کے فیصلوں پہ اور اللہ کی چاہت پہ میں کتنا راضی ہوں. کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ میری طرف کتنی توجہ فرماتے ہیں، رحمت سے، شفقت سے، تو یہ دیکھ لے کہ تو اللہ کی طرف کتنا پیار سے توجہ کرتا ہے. یہ پیمانہ ہمارے پاس ہے. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، لہذا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، میرا شکر کرو یعنی میری نعمتوں کی قدر کرو، میری نعمتوں کی قدر کرو. اور آپ بھی جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، کسی انسان کے ساتھ اچھائی کریں اور وہ اچھائی کے ساتھ آپ کا اچھا تذکرہ کرتا رہے اور آپ کی اس نعمت اور اس اچھائی کا احسان کی قدر کرے، تو بتائیے آپ کا جی کیا چاہے گا؟ یعنی اس سے اور احسان کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اور احسان کرنا چاہیے، یہ بڑا قدردان ہے. لیکن اگر آپ کسی پر احسان کریں اور آپ اس شخص ناقدری کریں اور آپ ہی کو تکلیف دیں، تو آپ کی طرف سے احسانات کا دروازہ بند ہو جائے گا، آپ کی طرف سے نوازشات کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایسی جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہونے لگتی، نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے نعمتیں چھین لیتے ہیں، یا نعمتوں کا چوکیدار رہتا ہے، نعمتوں کی لذت اٹھا لیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے ہم اور دیں گے. ایک ہے اللہ کا شکر اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا جو لوگ واسطہ بنے، والدین، انشکر لی ولی والدین، میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو، استاد، مربی، کوئی محسن، جو اللہ کی نعمتوں کا واسطہ بنا ہے ان کی بھی قدر کرو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کیا کرے گا؟ والدین کا نہیں کرتا، استاد کا نہیں کرتا، اپنے مربی اور شیخ کا نہیں کرتا، اپنے محسن کا نہیں کرتا، جو ان کا شکر نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا، وہ اللہ ہی کیا قدر کرے گا؟ تو یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کرو، قدر کیا کرو. فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، لہذا مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، اس لیے کہ شکر سے نعمتیں بڑھتی بھی ہیں، محفوظ بھی ہوتی ہیں، نعمتوں کی لذت بھی بڑھتی ہے، نعمتوں کی ناشکری سے نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، نعمتوں کی برکت لذت بھی چلی جاتی ہے، آدمی نعمتوں سے محروم بھی ہو جاتا ہے، دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. شکر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ظاہر ہے تمہارا قبلہ بیت اللہ ہو گیا ہے اور یہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے ہاتھ بھی اٹھائیں اور تمہارے لیے مسائل بھی کھڑے کر دیں. تو اب مشکل گھڑی میں تمہارے لیے، ازمائش کی اس گھڑی میں تمہارے لیے ایک نسخہ ہے کہ تمہارا اندر سے دل مضبوط ہو جائے تاکہ تم تحمل کر سکو، برداشت کر سکو، اور تمہارے لیے یہ ازمائش آسان ہو جائے. اس کے لیے نسخہ ہے صبر اور نماز، صبر اور نماز. اچھا، ہمارا نبی تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اذا حضبہ امر فضع الى الصلاۃ، جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی نا تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور ہم پر جب بھی مشکل آتی نا ہم فوراً دیکھتے ہیں کس سے تعلقات، رابطہ کس سے کروں، اسباب کہاں ہیں، وسائل کہاں ہیں. ارے میاں، اسباب و وسائل کا انکار نہیں ہے، لیکن پہلا نمبر ان کا نہیں ہے، پہلا نمبر اللہ ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا، اس کی طرف توجہ کرو، پھر دوائی لے لو، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ بات کی بات ہے. پہلا نمبر کیا ہے؟ اللہ کی طرف. اسباب کا انکار نہیں لیکن خدا کے لیے اسباب و وسائل کو خدا بھی نہ سمجھو نا، کسی سے ہوگا. اور جب کسی سے نہیں ہوتا پھر کہتا ہے اب اللہ ہی کرے گا، پھر کہتا ہے اللہ ہی کرے گا. سارے ڈاکٹروں نے جواب دیا اب تو بھائی اللہ ہی کرے گا بس. تو نبی کی سنت کیا ہے؟ اذا حزب امر فزع الى الصلاه، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا سب سے بڑھیا راستہ نماز. نماز بس، نماز خشوع کے ساتھ، اداب کے ساتھ، اپنی روح اور حقیقت کے ساتھ ہو تو یقین جانیے بڑی سی بڑی مشکل کے اندر بھی آدمی کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، دل بڑا ہو جائے، حوصلہ مل جائے. ڈپریشن ہو رہا ہے، بہت ڈپریس ہوں، بڑی پریشانی ہے، کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ٹائم بھی نہیں ملتا، اتنی ڈین لگی ہوئی ہے، دو دو مہینے لگتے ہیں اب تو. ہاں، اور جس ذات کے پاس حال ہے اس کے پاس نہیں جاتا. اور ہماری قوم کا مزاج دم درود، شارٹ کٹ شارٹ کٹ، کوئی ایسا ہوئے شارٹ کٹ، اتنا رش لگا ہوتا ہے کہ بس کوئی دم درود کرنے والا آ جائے اس ملک میں، بہت اچھی مارکیٹ ملتی ہے اس کو اس ملک میں. پیروں فقیروں کی دنیا ہے یہ، تبھی اس گھنٹوں پہ زندگی گزر رہی ہوتی. ہاں، لیکن جو سیدھا راستہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں؟ نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور دیکھو یہاں اللہ نے یوں نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں کہا، یہ کہا اے ایمان والو، تم کو تو میرے سے محبت کا رشتہ ہے، تم پر تو امتوں میرے پر اعتماد ہے، تم تو مجھ پر ایمان لا چکے ہو، تمہیں تو یقین ہونی چاہیے میری باتوں کا. اوروں سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں، تمہیں تو میرے سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، مجھ پر اعتبار کا دعویٰ بھی ہے، مجھ پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، کوئی غیر سے تھوڑی کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اس سے تمہارے اندر قوت آئے، طاقت آئے. صبر مستقل مزاجی، تحمل، برداشت، یہ اندر کا ایک بڑا اخلاق ہے، اللہ نصیب فرما دے نا تو اس کے لیے بہت زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے. برداشت، تحمل، مستقل مزاجی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کوئی بونا حکمران اور بونے قسم کے لوگوں کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں، اگر وہ فون کر کے کہتے میاں گھبراؤ نہیں میں تمہارے پیچھے ہوں، کتنا حوصلہ بڑھتا ہے، کتنا حوصلہ بڑھتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، اب تو بات ہو گئی، رابطہ ہو گیا، رابطہ ہو گیا، اور اس نے بڑی یقین دھیانے کری، میرے پرانے بچپن کا جاننے والا. تو اگر اللہ سے بچپن سے تعلق بن جائے تو بچپن کے اندر بھی حاجت کے نفل پڑیں گے تو انشاءاللہ حوصلہ ملے گا، بچپن سے تعلق ہے اس ذات سے، کوئی مسئلہ نہیں، اس ذات سے تعلق ہے ہمارا. تو یہ راستہ ہے آدمی کے اندر کی توانائی کا، اندر کی قوت کا. کبھی نہیں دیکھو گے آپ کوئی آدمی بار بار سناج حاج پڑھتا ہو، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہو، اللہ سے مانگتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، اور وہ ازمائش کی گھڑی میں ڈپریشن میں چلا جائے. یہ بیماریاں وہاں ہوتی ہیں جب لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت سے دور ہوتے ہیں، اس کے حکموں کی تعمیل سے دور ہوتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ظاہر ہے اب ہاتھ بھی اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اور اس موقع پہ شہادتیں بھی ہو سکتی ہیں تو اس کے متعلق ہدایت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو. ویسے موت تو پیغمبر کی بھی آتی ہے، شہید کی بھی آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ انہیں جو اللہ رب العزت برزخ میں زندگی دیں گے نا، وہ بڑی زندگی ہوگی. اس لیے تم انہیں یہ نہ کہو کہ مردہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت انہیں ایسی زندگی دے رہے ہیں کہ دنیاوی زندگیاں اس پر قربان، شاندار زندگی. شہداء کا ذکر ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، بڑے خوش ہیں جو اللہ نے انہیں دے رکھا. تو ایک زندگی ہے برزخ کی جو دنیا کے بعد شروع ہوتی ہے اور آخرت کے معاشر کے میدان سے پہلے کی درمیان کی ایک زندگی برزخ کی زندگی ہوتی ہے. اس برزخی زندگی میں یہ روح ہوتی ہے، یہ جسم سے نکل جاتی ہے. کسی کی روح سجین میں چلی جاتی ہے، کسی کی روح علیین میں چلی جاتی ہے. روح پر موت نہیں آتی، جسم پہ موت آتی. اب جب یہ قبر میں برزخ کی زندگی میں جاتے ہیں تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس روح کا اس جسم سے ایک تعلق ہوتا ہے، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ایک تعلق ہوتا ہے. اب وہ تعلق کیسا ہے، وہ ایک اور عالم ہے. اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے اس کو، تم ظاہری نظر سے ظاہری چیزوں سے تم اس کا علم نہیں رکھ سکتے. اب وہ ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے برزخ کی زندگی میں تکلیف بھی آتی ہے اور راحت بھی محسوس کرتا ہے قبر والا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا باغ ہے قبر، قبر کا گڑا جنت کا باغ، تو لذت بھی ملتی ہے اور اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جب بے نمازی وہاں جائے گا تو یہ پسلیاں آپس میں ایسے ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی جیسے ہاتھ کی یہ انگلیوں کے پنجے ایک دوسرے میں داخل ہو. ایک تعلق ہے، لیکن وہ تعلق شہید کے ساتھ جو ہوتا ہے اور پیغمبر کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہت قوی ہوتا ہے، بہت قوی ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن نے ان کے بارے میں یہ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، اصل میں وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تم ان کی زندگی کا احساس تمہیں نہیں ہوتا. شعور کہتے ہیں جو علم ظاہری حواس سے حاصل ہو. شعور اس علم کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس سے علم حاصل، آنکھ سے، چھو لینے سے، کان سے، زبان سے، عقل سے، جو ظاہری حواس سے اور آلات سے علم حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شعور. فرمایا اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں، اور تم اپنی ظاہری حواس سے اس زندگی کے بارے میں شعور نہیں رکھ سکتے. یہ وحی کا معاملہ ہے، غیر کا معاملہ ہے. بس یہ ایمان ہے مسلمانوں کا کہ وہ ایک زندگی ہے اور اس کی پوری کیفیت اللہ جانتے ہیں. ہاں قرآن حدیث میں اور وحی کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں سزاوار کو سزا کا بھی احساس ہوتا ہے اور راحت والے کو راحت کا بھی احساس ہوتا ہے. وہ ایک برزخ کی زندگی ہے، اور اس برزخ کی زندگی میں شہداء کی زندگی بڑی قوی ہوتی ہے اور انبیاء کی زندگی اس سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور. ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے بھائی، یہ نہیں کہ کوئی آدمی نیکی پہ چلے گا تو دنیا میں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہیں، دنیا میں تکلیف ہوگی، آزمائش آئے گی. وہ نیک پہ بھی آتی ہے، بد پہ بھی آتی ہے، لیکن نیک اور بد میں ایک فرق ہے. بد کو صرف تکلیف ہوتی ہے اور نیک کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور لذت بھی آ رہی ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی، تکلیف بھی ہو رہی ہے اور لذت بھی آ رہی ہے؟ تو آپ اگر آپ نہاری کھا رہے ہو نا اور بہت مرچوں والی ہو تو آپ کو کڑوی بھی لگ رہی ہوگی، آنکھوں سے آنسو بھی، مزہ بھی بڑھا رہا ہو. تو تکلیف بھی ہو رہی ہے, کڑوی بھی لگ رہی ہے, مزہ بھی بڑھا رہا ہو. یا اور مثال دوں, بات ہے دیہاتوں کے اندر کیا کرتے تھے لوگ, جانور پالا کرتے تھے قربانی کے لیے, جانور پالا کرتے تھے. اور جب اس کی قربانی کا وقت آتا تھا نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اتنا پیار ہو جاتا تھا اس جانور سے, اتنا تعلق ہو جاتا تھا اس بیل سے یا اس بکرے سے کہ بس وقت گھر والے بھی رو رہے ہوتے تھے. لیکن اس میں ایک لذت بھی ہوتی تھی, کیا کہ اللہ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے رہی, تکلیف بھی ہو رہی ہے لذت بھی مل رہی ہے, تو دونوں جمع ہو سکتی ہیں نا, تکلیف اور لذت جمع ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, ایمان والے پر جب تکلیف آتی ہے نا تو فطرتی طور پر اسے تکلیف ہوتی ہے, جسم میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن اسے لذت بھی آ رہی ہوتی ہے. اگر اس سے میرا مولا راضی ہو رہا ہے اور اس پر میرے مولا کی طرف سے انعام مل رہا ہے اور اس سے میری آخرت کی خرموں زندگی کا اسٹیٹس اچھا ہو رہا ہے تو اس کو لذت بھی آ رہی ہوتی ہے, اس کو لذت بھی آ رہی ہوتی ہے. یہ فرق ہے اللہ کے فرما بردار اور نافرمان کی تکلیف میں, کہ نافرمان آدمی صرف تکلیف ہی تکلیف محسوس کرتا ہے, دکھ ہی دکھ محسوس کرتا ہے, بے چینی ہی بے چینی محسوس کرتا ہے, شکوے شکایت ہی محسوس کرتا ہے. اور ایمان والا فطرتی طور پہ اس ازمائش میں اس بیماری میں تکلیف تو محسوس کرتا ہے لیکن ساتھ اسے ایک لذت بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو رہا ہے, میرا محبوب راضی ہو رہا ہے. اگر اس کی خوشی ہے تو میری خوشی ہے. ہم ان کو عاشق نہیں کہتے, فاسق کہتے ہیں. انہیں ہم عاشق نہیں کہتے, فاسق کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اس فاسق کو بس اوقات اپنا ہاتھ کاٹنے میں تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کو لذت بھی آ رہی ہوتی ہے, تو جس کو دکھاؤں گا وہ بڑی خوش ہو جائے گا. ہاں, لذت بھی آ رہی ہوتی ہے. تو عاشق تو نہیں ہوتا, فاسق ہوتا ہے. اور جو اللہ کا حقیقی محب بن جائے اور کسی کو اللہ سے محبت ہو جائے اور پھر اس کی خاطر اسے تکلیف آ جائے تو تکلیف تو ہوگی لیکن ساتھ اسے لذت بھی ہو رہی ہوگی کہ میرا محبوب اس سے راضی ہو, میرے محبوب کو کتنی خوشی ہو رہی ہو. اللہ ہمیں ایسا مقام نصیب فرما دے, ہماری ایسی تربیت فرما دے. ٹھیک ہے نا, آدمی کے ایمان کا پتہ ہی تکتا رہے تکلیف میں, ازمائش میں, بیماری میں, کہ اس کے دل میں کیا ہے, زبان پہ کیا آتا ہے, تب پتہ چلے گا. شکوے کرتا ہے, شکایت کرتا ہے یا کہتا ہے اللہ کی فیصلے میں میں راضی ہوں. آدمی کی دینداری کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب ازمائش آتی ہے, جب تکلیف آتی ہے, جب بیماری آتی ہے, کہ اس کا دل کیا کہہ رہا, اس کی زبان کیا کہہ رہی ہے, تب پتہ چلتا ہے. ایک آدمی کو پتا ہو اس تکلیف سے میری زندگی کا اسٹیٹس بن رہا ہے تو مزہ آئے گا نا. کہ آدمی فیکٹریوں میں تکلیف نہیں کرتا, رات بھر نہیں جاگتا, دائیں بائیں اٹھ دنیا بھر کی مٹی نہیں چھانتا. کیوں چھانتا ہے, دماغ میں ایک بات موجود ہے کہ اسٹیٹس زندگی کا اچھا ہو جائے گا, محنت کریں گے اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا. اور جو آدمی کا یقین ایمان یہ ہو جائے کہ میرے خربوں سال کی زندگی اس سے اسٹیٹس بن رہا ہے تو بتائیے وہ تکلیف کے اندر بھی تو لذت پائے گا, اسے تو ازمائش کے اندر بھی مزے آئیں گے. یہ فرق ہے اللہ کے فرما بردار اور نافرمانوں کی تکلیف میں اور ازمائش میں. دیکھیے ذرا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, دیکھو مسلمانوں ہم تمہیں ازمائیں گے ضرور, ٹھیک ہے نا, ہاں ازمائیں گے ضرور, کہیں نہ کہیں سے حالات تو آئیں گے, ہاں کمی پیشی تو آئے گی. جب حلال کھاؤ گے, پاکیزہ کھاؤ گے تو نظر آئے گا کچھ ہاتھ سے جا رہا, جب دین دار بنو گے کچھ نظر آئے گا, کسی چیز کو چھوڑنا پڑے, آئے گی ازمائش. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, دیکھو ہم تمہیں ازمائیں گے ضرور کبھی کچھ خوف سے, ٹھیک ہے نا, ہاں ٹھیک ہے نا, خوف سے آمدنی کم ہو جائے گی, روزگار چلا جائے گا, لوگ کیا کہیں گے, خوف. وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں کی کمی سے. والانفس, والثمرات, اور پھلوں سے. وبشر الصابرین, لیکن ایسے حالات میں صبر کام سے کام لینے والے انہیں خوشخبری سنا دو, یہ ناکامی نہیں ہے, یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ ناراضگی نہیں ہے تم پر جو بیماری آئی ہے، اور تم پر تم جو آزمائش آئی ہے، اور تمہارا جو کاروبار ختم ہو گیا ہے، اور تمہاری جو ہے تم سے بظاہر جو ہے وہ آمدنی کم ہو گئی ہے، یہ اللہ کی تمہاری ناکامی نہیں ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. اگر تم صبر کر رہے ہو تو خوشخبری حاصل کر لو، اللہ تمہیں اس پہ بہت بڑا انعام دینے والا ہے. اس لیے کسی بیمار کو دیکھ کر یہ نہ کہا کرو اس کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا، تمہیں کیا پتا اس آزمائش میں وہ اللہ کے کتنے قریب ہو رہا، تمہیں کیا پتا وہ اللہ کتنا مقبول بندہ بن رہا. وبشر الصابرین، صبر سے کام لیں گے اس وقت ان کو خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ، ہم سب اللہ کے. کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم بھی تیرے مملوک اور جتنی ہماری چیزیں ہیں وہ بھی تیری مملوک، تجھے حق حاصل ہے جیسا مرضی اس میں تصرف کر، ہم بھی آپ کے، ہماری چیزیں بھی آپ کی، اب آپ کی مرضی ہے جیسے چاہے استعمال کریں. یہ ہے مسلمانی، ہمارا بیٹا بھی آپ کا، ہم بھی آپ کے، آپ کی مرضی ہے رکھیں ہیں لے لیں، ہمارا مال بھی آپ کا، آپ کی مرضی تھوڑا دیں زیادہ دیں، ہماری صحت بھی آپ کی مرضی لیں یا دیں، ہم اس پہ راضی ہیں، ہماری ہر نعمت آپ ہی کی تو ہے، آپ کو حق حاصل ہے جیسے مرضی تصرف کریں. یہ ہے ایمان والے کی شان. اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کیا مطلب، ہم اپنے اس آزمائش کا اور اس تکلیف کا اور اس نعمت کی جدائی کا یا اس نعمت کی محرومی کا اللہ کے ہاں جا کر انعام پا لیں، اللہ کے ہاں انعام. اس لیے جب بھی کوئی تکلیف آئے نا تو یہ جملہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس مفہوم کے ساتھ پڑھا کرو تو انشاءاللہ حوصلہ ملے. ایک مرتبہ چراغ بجھ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، عائشہ بھی موجود تھی، آپ نے فوراً فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یا رسول اللہ چراغ بجھا آپ انا للہ پڑھ رہے، فرمایا اس سے بھی تو آپ کو ناگواری ہوئی ہوگی، یہ تو ہر ناگواری پر پڑھنا چاہیے. ٹھوکر لگ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا گر گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر ناگواری پر اس کو پڑھو گے تو اس پر انعام ملے اور آپ کے دل کو تسلی ہوگی. اور اس مفہوم کے ساتھ، اس مفہوم کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا چاہیے. اب جب ہم نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھ لی تو اللہ کرے اللہ ہمیں صبر بھی نصیب فرمائے. ہاں ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے، بڑے شکوے شکایت کر جاتے، بڑے اندر سے جسے کہنا کہ گر جاتے. اس لیے کہ اللہ کو ہم پہچانتی نہیں نا. ہمارا جسم مضبوط ہو نا، ہمارا جسم مضبوط ہو تو بھاری سی بھاری چیز بھی ہمارا جسم اٹھا لیتا ہے، اور اگر جسم کمزور ہو ہلکی سی چیز بھی وہ رکھیں گے ہم نیچے بیٹھ جائیں گے. ایسی جب مسلمان کا اندر مضبوط ہوتا ہے نا تو بڑی سی بڑی آزمائش میں یہ برداشت کر لیتا، اور جب اندر کمزور ہو چھوٹی سی چیز ناگوار آئی اندر سے بیٹھ گئے پھر ہو. اندر کی بھی طاقت ہوتی جیسے جسم کی طاقت ہوتی، جیسے جسم کی کمزوری ہوتی اندر کی بھی کمزوری ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میاں ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربی، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں. اور رحمہ اور رحمت، یہ بڑے اللہ کے خاص بندے ہیں جو اس آزمائش کی گھڑی کے اندر بھی اللہ والے بنتے ہیں اور اس بیماری اور تکلیف کے اندر بھی اللہ کے اور قریب ہوتے ہیں. ان پر اللہ کی خاص عنایتیں، ان پر اللہ کی خاص رحمت. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. انہوں نے حقیقت پہچان لی، انہوں نے حقیقت پہچان لی ہے کہ ہم بھی اللہ کے اور ہماری چیزیں بھی اللہ کی، اور اللہ کو حق حاصل ہے جیسا چاہے تصرف کرے. یہ ہے اولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پا لی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. شعائر شعیرہ کی جمع، اور شعیرہ کہتے ہیں علامت، یہ اللہ کے دین کی علامت ہے. نماز اللہ کے دین کی علامت ہے, ٹھیک ہے. ایسی صفا اور مروہ, فرمایا یہ بھی اللہ کے دین کی علامتیں. اصل میں زمانہ جاہلیت میں صفا پر بھی اور مروہ پر بھی, یہ دونوں پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ سے تھوڑا سا فاصلے پر ہیں, یہاں بت رکھا کرتے تھے مشرکین. جب مسلمان یہاں آئے اور مسلمان عمرہ کرتے حج کرتے تو یہاں صحیح کرتے, تو خیال آتا کہ اس زمانے میں تو یہاں بتوں کی تعظیم کی خاطر یہاں وادی کے اندر چکر لگائے جاتے تھے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ان چکر لگانے وجہ سے اللہ کو ناپسند ہو, کہیں بتوں کی پرانی تعظیم کی نقل نہ ہو. تو قرآن کی آیت آگے نہ, نہ ایسی بات نہیں ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے, فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگا. صحیح کرتے نا, عمرے کے اندر بھی صحیح کرتے ہیں اور حج کے اندر بھی صحیح کرتے ہیں, اور یہ صحیح کرنا واجب ہوتی ہے, مرد بھی کرتے ہیں, عورتیں بھی کرتی ہیں. تو فرمایا من تطوع خیرا, اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے اللہ یقیناً قدردان, فإن اللہ شاکر علیم, اللہ قدردان ہے اور جاننے والے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک. دو باتیں, یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. جب بھی کوئی ازمائش آ جائے, کاروباری لحاظ سے, مالی لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے بیماری آ جائے, تو قرآن نے اور حدیث میں یہ بتایا کہ مومن سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے, کہیں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہو گئی کہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے کہ ازمائش کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے, سود چھوٹ جاتا ہے, بہت ساری برائیاں چھوٹ جاتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی کمیوں اور کمزوریوں پہ نظر ہو. اچھا, کمیوں اور کمزوریوں پر جب نظر ہوگی اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا, اگرچہ یہ مصیبت آئے گی کسی گناہ کی وجہ سے, کسی غلطی کی وجہ سے, لیکن جب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا تو یہ مصیبت بھی اس کے حق میں رحمت بن گئی. کیونکہ پہلے دنیا کا نقصان ہو رہا ہے نا, پہلے آخرت کا نقصان ہو رہا تھا, آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان سے بڑا ہے, اور دنیا کے نقصان کی وجہ سے آخرت کا نقصان ختم ہو گیا, یہ تو نفع میں آ گیا, یہ تو کمائی میں آ گیا. لیکن ایک آدمی کا دنیا کا نقصان ہو رہا ہے اور پھر بھی اس کی زندگی نہ بدلے, وہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں رہے, کوئی شارٹ کٹ کا راستہ دیکھے, توبہ نہ کرے, گناہ نہ چھوڑے, اللہ کے حکموں کی طرف بھی نہ آئے, تو دنیا کی مصیبت بھی آئی, آخرت کی مصیبت بھی آئی, یہ نقصان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے عام طور پہ قرآن نے بتایا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, لیکن اللہ ہر غلطی پہ تمہاری پکڑ نہ کرتا, اللہ بہت سارے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دے. تو ہمیں تو فوراً اپنی غلطیوں پہ نظر کرنی چاہیے, لیکن جب غلطیوں پہ نظر کر کے توبہ اور استغفار کریں گے یا اللہ کے حکموں کی تعمیل شروع ہو جائے گی تو ہمارے لیے یہ مصیبت رحمت ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس دنیاوی نقصان کا بھی بہترین بدلہ دے دے, اور آخرت کا انعام تو یقینی. بیٹے بھلائی تو خیر تو ہمیں بھلائی تو ہمیں شریعت نے بتا دی نا کہ بھلائی کسے کہتے ہیں. بھلائی تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو, اور بھلائی وہ ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق, ورنہ تو چور بھی کہے گا میں بھی بھلائی کام کرتا ہوں، امیروں سے لیتا ہوں، غریبوں کو تقسیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں بھلائی کام کر رہا ہوں، امیروں سے لیتا ہوں، غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، جو بےچارے بھوکے سے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خیر کا اور بھلائی کا اور نیکی کا ایک معیار ہے، پیمانہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے خالص ہو اور شریعت کے مطابق. جی اصل میں مزہ تو ہندو کو بھی آتا ہے، ہندو کو بھی آتا ہے، وہ جو وہ کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں وہ ایک کوئی کار کرتے ہیں، دیکھو ایک روح ہے نا، روح، روح اس کو یکسوئی چاہیے. آپ جب بھی کسی بھی چیز کو معبود بنا کے یکسوئی سے کریں گے تو وقتی طور پہ تو نفع آپ کو مزہ آئے گا. دیکھو مزہ تو گناہ کے اندر بھی آتا ہے، مزہ تو گناہ کے اندر بھی آتا ہے، لیکن میں عام طور پر بتا دوں یوں گناہ کا مزہ ایسا ہوتا ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے. وقتی طور پہ تو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، خارش میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، نہیں آ رہا ہوتا، آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر آدمی کو مزہ آتا ہے، نافرمان کو بھی مزہ آ سکتا ہے، لیکن پائیدار مزے کی علامت یہ ہوتی ہے، پائیدار مزے کہ وہ اندر سے یہ مطمئن ہو، یہ مطمئن ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف، ٹھیک ہے نا. اور اس کے دل پہ کوئی جسے کہیں کہ اللہ کے بارے میں کوئی شکوہ اور شکایت نہ پیدا ہو، ایک بات ہوئی. دوسری اصل ظاہری معیار تو یہی ہوگا جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، ظاہری معیار یہ ہوگا کہ وہ کام شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو. اب ظاہر ہے تھوڑا بہت مزہ تو اس کو بھی، جو قبر کے اوپر سجدہ کر رہا تھا اس کو بھی مزہ آ رہا ہوگا، اگر بالکل اس کو مزہ آ رہا تو کیوں جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ یہ مزہ ایک اندر کی پوشیدہ چیز ہے نا، پوشیدہ چیز ہے، تو ظاہری طور پہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، اللہ کے نبی نے بتایا ہے یا نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا. ان دونوں چیزوں کو پھر جانچا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک پوشیدہ چیز ہے کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، وہی معتبر لذت مذہب معتبر ہے جو شریعت کے مطابق عمل ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا. ورنہ تو ہر نافرمان کو اور ہر قسم کے آدمی کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پہ اس کو جانچا بھی جائے گا کہ شریعت کے مطابق وہ عمل ہے بھی یا نہیں. ٹوٹ گیا، اچھی بات کی. یہ عام طور پہ ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ مسجد پڑھنے گیا تو بیٹھ پیچھے کسی نے چپلیں اٹھا لی، ٹھیک ہے نا. نماز پڑھنے گیا پیچھے سے کسی نے گاڑی کے اندر لیپ ٹاپ اٹھا لیا، فوراً خیال آتا ہے یار یہ کیا نماز پڑھنا اور یہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سمجھنا چاہیے بات کہ اللہ ہو سکتا اس پر ہمیں اس سے بڑا انعام دینا چاہتا ہے نا میاں، تکلیف اٹھائیے نا اللہ کے لیے اٹھائیے، انعام بڑا مل جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ تکلیف صرف گناہگاروں پہ آتی نا اور گناہوں کی وجہ سے ہی آتی تو پھر پیغمبروں پہ نہ آتی، ولیوں پر نہ آتی، صحابہ پر نہ آتی. ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو ضرور یہ کیا کریں کہ شاید گڑبڑ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اس طرح کی بھی آتی ہے، لوگوں میں. اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں, آپ نے استخارہ بھی کیا ہوگا, پھر دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئے. اس میں حکمت ہوتی ہے کہ جو اللہ اس تکلیف میں اور اس صبر پہ اور اس آزمائش پہ دینا چاہتا ہے وہ بڑی سے بڑی نیکیوں میں نہیں مل سکتا. سب چیزیں ہوتی ہیں, تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی ایسے ہی باہر نکلا, اس کی چپلیں چوری ہو گئی, باہر دیکھا تو ایک آدمی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی بھیک مانگ رہا ہے. اس نے کہا شکر اللہ میاں چپلی گئی ہے, ٹانگ کو سلامت ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تو سوچا کار تو کھڑی ہوئی ہے لیپ ٹاپ ہی گیا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی تھی نا بھائی. ٹھیک ہے نا, تو فوراً اللہ کی انعام کی طرف ذہن جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور اللہ کی عطا کی طرف ذہن جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور بھائی جب ہم پہلے تھے تو ہمارے پاس نہ لیپ ٹاپ تھا نہ گاڑی تھی. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے, ایک چیز دے گی تو کیا ہوا؟ ٹوٹنے والے کا ہاتھ ٹوٹ گیا, اس نے کہا الحمدللہ دو ٹانگیں تو سلامت ہیں, ایک ہاتھ تو سلامت ہے, چاروں لینے کا اسے حق تھا. ٹھیک ہے, یہ نظر نظر کی بات ہے, سوچ سوچ کی بات ہے. ٹھیک ہے نا, سوچ سوچ کی بات ہے کہ ہمیشہ نظر اللہ کی مہربانی پہ آ رہی ہے, نظر ہمیشہ اس کی مہربانی پہ آ رہی ہے. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے بھائی. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک.